ہمارے پیارے شہر اور مرشد عارف اللہ حضرت عباس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو ایک ہفتہ آج ہو گیا حضرت والا رحمہ اللہ کی وفات کو، گزشتہ اتوار جب یہاں مجلس شروع ہونے والی تھی تو اطلاع یہ آئی کہ حضرت والا کی طبیعت ناساز ہے، لہذا سب وہاں پہنچے، بہرحال جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوا، اور حضرت والا دعوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہ تعلیم رہی کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھو، کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا اور بے صبری ظاہر ہوتی تھی تو کبھی ان الفاظ میں تنبیہ فرماتے تھے کہ لگتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہنا نہیں آتا، تو بس یہ فرماتے اللہ کے فیصلے سے راضی رہو، اور آپ رات کی برکت سے شعر یاد آ گیا حضرت والا تھا کہ خواج کی ان کی ہماری بندگی، ان کے حصے کی بادشاہت ہے اور ہمارے حصے کی غلامی ہے، خواجگی ان کی ہماری بندگی، جس طرح رکھیں تو ان پر رہ فدا، جیسے وہ رکھیں تم ان پر ہی فدا رہو، ان کے فیصلے پر راضی رہو، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ حضرت والا رحمہ اللہ کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کے اشعار، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے، بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم اسی کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں،
خالق شمع تو ہم جس دل میں بھی آ جائے ہے، خالق شمع تو ہم جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمع تو قمر شرمائے ہے، اس کے نور قلب سے شمع تو قمر شرمائے ہے۔ اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، اس کے جلووں یعنی اللہ تعالیٰ کی،
خالق صاحب فرماتے ہیں سینے میں جو ہر دم ہے تجلی کا یہ عالم، کیا عرش معلا اتر آیا میرے دل میں۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے اس کو ساری دنیا اس کے سامنے ہیک ہے، کوئی حیثیت نہیں۔
اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے،
سمجھیے اس کو کہ اگر بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہوں دسترخوان پر اور باسی کھانا بھی موجود ہو, باسی روٹی موجود ہو جس سے بو بھی آ رہی ہو, تعفن بھی اٹھ رہا ہو, تو کیا ہم اس کو کھانا پسند کریں گے یا اس کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ دنیا میں یہ مشاہدہ ہے ہمارا. تو جس کو اللہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل ہو جائے, جس کے دل میں اللہ کی تجلی نورانیت اتر آئے, جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, جو ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر یہ نکلتی نہیں ہے, اس کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ خالق خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے, جن حسینوں پر آج دنیا جان دے رہی ہے, ان حسینوں کو حسن کی گھیت دینے والے کی ذات پر سے پردہ اٹھ جائے, یعنی اللہ حاصل ہو جائے.
خالق حسن بتا سے پردہ جب اٹھ جائے ہے, گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے.
یہ ساری جو بتوں کی عشق کی گرمی ہے یہ سب نکل جاتی ہے ناک کے راستے سے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاصل ہو گئے, اور جس کو یہ نامحرموں کا عشق ہو گیا یہ ہرگز نکل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی محبت اس کو حاصل نہ ہو. اس کا توڑ ہی یہی ہے, اس کا واحد حل یہی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کر لے, ورنہ یہ نکلنے والی چیز نہیں ہے, یہ تو دلدل ہے, پھنستا چلا جائے گا.
دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہیں, یاد ہر لیلائے پانی سرد پھر ہو جائے ہیں.
بس یہ حال ہے, جب دل میں یاد حق کی گرمی گرما دے دل کو تو پھر جو دنیا کی فانی لیلائیں ہیں ان کی یاد نکل جاتی ہے دل سے. یہی حال ہے بھائی. اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ اندھیرے کا علاج اگر ہم ڈنڈے لے کر اندھیرے میں چلاتے رہے اور بھگاتے رہے اندھیرے کو, کیا کوئی اندھیرا کم ہوگا؟ اندھیرے کا علاج یہ ہے ہی نہیں. آپ روشنی لے آئیے تو یہ عشق مجازی اندھیرا ہے, اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ کے محبت کی روشنی ہے. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں, کوئی علاج نہیں. ایک علاج یا تو پاگل پن ہے یا خودکشی ہے جو وہ کرتے ہیں خود. لہذا حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ پاگل خانوں میں جا کر دیکھو اور تحقیق کرو, 98% پاگل وہ ملیں گے جو کسی نامحرم کے عشق میں مبتلا ہو کر وہاں پہنچے. جب میں نے یہ حضرت والا سے سنا تو اب جو بھی پاگل ہوتا تھا میں تحقیق کرتا تھا, یقین مانے آج تک ایسا ہوا نہیں, ہمیشہ کسی چکر میں مبتلا نہیں. کہ یہ پاگل ہوئے کیسے, پاگل پن تک نوبت کیسے آئی, تو جتنوں کی بھی تحقیق تھی تو پتہ یہی چلا, تہ میں پہنچے تو یہی پتہ چلا کہ فلاں لڑکی سے فلاں عورت سے کچھ وہ معاشقہ ہو گیا تھا, وہاں ناکامی ہوئی تو پاگل ہو گئی. کوئی اللہ والا پاگل ہوا ہے؟ مجھے بتائیے, کوئی نبی پاگل ہوا ہے؟ کوئی صحابی پاگل ہوئے؟ کوئی تابعین میں سے پاگل ہوئے؟ اے اولیاء اللہ میں سے کوئی پاگل ہوئے ہیں؟ ہوئے ہیں تو اللہ کے دیوانے ہوئے ہیں.
جو جس کو اللہ کی دیوانگی حاصل ہو جائے وہ یہ والی دیوانگی، یا تو اللہ کے دیوانے ہو جاؤ یا یہ والی دیوانگی ہو جائے گی بالآخر.
دل میں یاد حق کی گرمی، دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر ہے لائے پانی فرد ہو جائے ہے. آہ جب دنیا سے کوئی آخرت ہو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت ہو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے.
سب دھرا سب رکھا رہ جاتا ہے، آدمی اکیلا ہی جاتا ہے اس دنیا سے. بھائی یہ ذرا بند کر دینا، دروازہ بند کر دینا. اکیلا جاتا ہے مگر ساتھ اس کے وہ اعمال ہوتے ہیں جو دنیا میں کر کے گیا ہے. یہ اعمال اس کو امید دلاتے ہیں، جیسے احادیث میں آتا ہے روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، یہ اس کے دائیں بائیں سرہانے پائیکی پر اس کی انسیت کا باعث بنتے ہیں.
آہ جب دنیا سے کوئی آخرت ہو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید نے،
لا پہلے لا، لا کے معنی نہیں، نفی کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلے کہا جائے، پہلے یہ کہلوایا گیا.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید نے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے.
جب غیر حق جاتا ہے تب اللہ دل میں آتے ہیں، غیر کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آتے. تو پہلے لا ہے تو غلط باتوں کو پہلے دل سے نکالو، توبہ کرو، تب کہیں جا کے اللہ حاصل ہوں گے.
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید نے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغان، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغان. دل چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے.
بس یہ خلاصہ ہے، یہ آخری شعر جو مکتا ہے یہ خلاصہ ہے کہ سارے عالم میں میرا یہی رونا دھونا ہے. آہو فغاں کا مطلب کیا ہے؟ رونا دھونا. ساری دنیا میں میرا یہی رونا دھونا ہے کہ چند دن خونے تمنا کر لو. اپنی وہ خونے تمنا بھی کون سا؟ اگر آپ کو اچھے کھانے کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو یہ، اور آپ کو اللہ نے وسعت بھی دی ہے تو یہ خونے تمنا مت کیجیے، یہ بھی مت کیجیے. حلال تمنائیں ہیں ان کو پورا کیجیے، اور جو حرام ہیں ان سے بچنا ہے. بس حرام آرزوؤں کا خون کرنا ہے، تمنائیں تمام تمناؤں کا خون بھی نہیں, جو حرام تمنائیں بس ان کا خون کرنا ہے اور کام آسان ہو گیا. اور حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارا پالا بڑے کریم رب سے ہے. دنیا کے جتنے بھی سیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کام کرو اور مزدوری لے لو, کام کرو مزدوری لے لو, لیکن کوئی سیٹ یہ نہیں کہتا کہ کام مت کرو اور مزدوری لے لو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہے, فرماتے ہیں کام مت کرو مزدوری لے لو, یعنی گناہ کے کام مت کرو اور مزدوری لے لو. اور مزدوری بھی کیا, ہم ملیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں حاصل ہو جائیں گے. اتنی بڑی مزدوری ملتی ہے.
سارے عالم میں یہی اختر کی ہے, آؤ خدا مل جائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
صدق الله العظيم.
وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور بل ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, تھوڑا سا خوف دے کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف دے کر, اور تھوڑا سا خوف ہوگا کیونکہ بشئین کا لفظ ہے, تھوڑا سا خوف ہوگا. والجوع, تھوڑی سی بھوک سے کوئی فاقہ آ گیا, تندرستی آ گئی. ونقص من الاموال, مالوں کا نقصان ہوگا, اس سے تمہیں آزمایا جائے گا. والانفس, اور تمہارے پیاروں کا نقصان ہوگا, تمہارے پیارے اس دنیا سے چلے جائیں گے, اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. والثمرات, اور پھلوں کے ذریعے, پھلوں میں نقصان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. اور ثمرات سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اولاد ہے, کیونکہ اولاد بمنزلہ پھل کے ہوتی ہے والدین کے لیے. ان نقصانات میں جو ثابت قدم رہیں, ناشکری اور کفران نعمت والے جملے زبان سے نہ نکالیں, نہ کوئی ایسا عمل کریں, ان کو خوشخبری سنا دیجیے. وبشر الصابرین الذین اذا اصاب, اور یہ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں, قالوا انا للہ, ہم تو اللہ ہی کے ہیں. لام تملیک کا ہے, یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں, ہم مملوک ہیں اللہ کے. تو مالک ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار ہے, ہمیں جس حال میں چاہیں رکھیں, چاہیں تو ہمیں خوشی میں رکھیں, چاہیں ہمیں تنگی میں رکھیں, مصیبت میں رکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ مصیبت اور یہ تنگی اور یہ آزمائش جس میں اللہ نے ہمیں مبتلا کیا ہے, یہ ہمیشہ کی نہیں ہے, ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. و انا الیہ راجعون, ہم لوٹنے والے ہیں اللہ تعالی کی طرف. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے رب کی طرف سے ان کے اوپر خاص رحمتیں دی ہیں اور عام رحمتیں دی ہیں. صلوات اور رحمہ. واولئک هم المهتدون, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے, جن کا عمل ان کی زبان اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی, عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا. تو ونقص من الاموال والانفس, یا انفس کا لفظ ہے, یعنی جانوں کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا, تمہارے پیارے رخصت ہوں گے اس دنیا سے. یہ وقت تو سب پہ آنا ہے, خود ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے. جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, فرمایا کرتے تھے, آنا دلیل ہے جانے کی, آنا دلیل ہے جانے کی. جو اس دنیا میں آیا ہے دلیل ہے کہ اس کو جانا ہے. اور یہ کرنا ہے کہ وہ جا رہا ہے تو اللہ کی مرضی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کو؟ اللہ کی مرضی کے ساتھ جا رہا ہے, خوشی کے ساتھ جا رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جا رہا ہے؟ وہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی اب اس دنیا میں نہیں ہے, مگر حضرت والا نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کی مرضی, اللہ کے حکم کے خلاف ایک سانس بھی مت گزارو. حضرت فرمایا کرتے تھے اکثر کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ گھڑی ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف وہ گزارتا ہے. ایک سانس, اور میں حضرت والا کا مقام آپ کو کیا عرض کروں. حضرت والا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں جب جوان ہوا تو میرے دل میں امنگوں کا, خواہشات کا ایک طوفان اٹھا, اور قریب تھا کہ میں اس میں مبتلا ہو جاتا, اس طوفان میں بہہ جاتا, مگر میں نے فوراً اللہ والوں کا دامن تھاما, دل کو تھاما. حضرت والا نے شعر بھی پڑھا تھا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, شیخ کا, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. جس نے شیخ کے دامن کو تھاما وہ بالآخر دل کو بھی تھام لے گا. لہذا ایک ہاتھ سے شیخ کا دامن تھاما, دوسرے ہاتھ سے دل کو تھاما, تو دونوں ہاتھ کام کے نکلے. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. تو فوراً اللہ والوں سے تعلق قائم کیا. لیکن جو غور کی بات ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ اس پورے عرصے میں ان شدید خواہشات اور تمناؤں کے طوفان کے باوجود مجھ سے ایک لغزش بھی نہیں ہوئی, اور یہ لفزش بھی بتا دو. لفزش کہتے ہیں پھسل تھوڑا سے لڑکھڑا جانے کو. لڑکھڑا یہ بات کہی نہیں تھی, کہلوائی گئی تھی. کہ ایک لفزش بھی نہیں ہوئی, کوئی ذرا سا پھسلا بھی نہیں. حضرت والا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ذرا سا پھسلا بھی نہیں. اندھیرے کیا ہیں یہ صاحب اسے خبر بھی نہیں, وہ جس نے دیکھے ہیں اٹھتے ہی آنکھ مل کے چراغ. اندھیرے کیا ہوتے ہیں یہ تو اس کو خبر بھی نہیں ہے. جس شخص نے آنکھ مل کر چراغ ہی چراغ دیکھے ہوں اس کو کیا پتا اندھیرے کیا ہوتے ہیں. تو یہ مقام ہے حضرت والا. جس شخص کا یہ مقام ہو, میں ایک شعر میں حضرت فرماتے ہیں, بھائی ذرا یہ آگے تشریف لائیے, آگے اس کو پر کر لیں. میں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں محبت کہاں ہے تو, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. کہ اے اللہ کی محبت میں تجھے ڈھونڈتا ہوں کہ تو کہاں ہے, ایک ٹوٹا ہوا دل میں تیرے قابل لیے ہوئے ہاتھوں میں پھر رہا ہوں. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ ایک مرتبہ اس شعر کی تشریح میں نے خود حضرت والا دامت رحمہ اللہ کے سامنے کی تھی. اس پر میر صاحب نے دامت برکاتہ تم نے مجھے شاباش دی. میں نے عرض کیا تھا کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کا موقع ہو, گناہ آدمی کر سکتا ہو, آدمی کے اندر طاقت بھی ہو, پھر وہ نہ کرے, یہ بھی بہت بہت اونچا اور اللہ والوں کا مقام ہے. بہت اونچا مقام ہے اور اہل اللہ کا اللہ والوں کا مقام ہے. لیکن اس شعر میں جو مقام ہے جس کا ذکر ہے وہ تو خاص خاص ہی لوگوں کا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا موقع سامنے آ جائے, گناہ کی تمنا دل میں پیدا ہو, پھر اس کا خون کیا جائے. اور ایک یہ ہے کہ اس آدمی اس انتظار میں رہے کہ کب ہمیں اپنی حرام آرزوؤں کے تمنا کا خون کا کرنے کا موقع ملے گا اور ہم خون کریں گے. انتظار میں ہے کب ہمیں اللہ کے حکم پر چلنے کا اور نفس کو کچلنے کا موقع ملے گا, ہم نفس کو کچلیں گے. ایک یہ ہے کہ انتظار میں ہے, اور ایک یہ ہے کہ جب سامنے آ جائے تو کر لیا, بچ گئے گناہ سے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ گناہ کا موقع آ گیا تو بچ گئے گناہ سے, حرام آرزو کا خون کر لیا. اور ایک یہ ہے کہ خون حرام آرزوؤں کے خون کے انتظار میں ہو آدمی کے کب موقع ملے اور کب میں خون کروں, آئے کوئی موقع اور میں تیار بیٹھا ہوں خون کرنے کے لیے. یہ مقام تو خاص لوگوں کا مقام ہے, یہ ہر آدمی کو, ہر اللہ والے کو بھی یہ مقام نہیں ملتا. تو میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو, ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. یہ ہے شعر کا مطلب. اور میں کیا عرض کروں کہ حضرت والا دامت رحمہ اللہ تعالی کی جو شخصیت تھی, ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. صدیوں میں ایسے کہیں برسوں میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ, بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت والا رحمہ اللہ کو غزب بصر کا مجدد بنایا تھا, نگاہوں کی حفاظت کرنی سکھائی ہے ہمیں. کیسے سکھائی ہے یہ آپ حضرت والا کی تعلیمات میں دیکھ سکتے ہیں. نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا, خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا, بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو, سکھائیں وہ ہم کو شرافت کی باتیں. نگاہیں بچا کر گزرنا سکھایا, کیسے تم راستے میں نگاہ بچا کر گزرو, کس طرح تمہیں نگاہ بچانی ہے. ارے نگاہ کیا بچانی ہے, حضرت نے تو یہاں تک فرمایا سانس بھی روک لو, کہیں گزرنا پڑ جائے, مجبوراً گزرنا پڑ جائے, نا محرموں کے پاس تھے تو نگاہ بھی نیچی کرو, سانس بھی روکو, کیا پتا انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہو. خوشبو لگانے سے فوراً نظر جاتی ہے جس کی طرف, جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو غیر اختیاری طور پر اس کی طرف نظر جاتی ہے. تو تم یہ بھی روک لو, سانس بھی روک لو. سانس روکنے سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو خوشبو نہیں آئے گی اگر کسی نے لگا رکھی ہو, اور غیر ارادی طور پہ تمہاری نظر بھی نہیں اٹھے گی. دوسرا یہ کہ جب سانس روکا ہوا ہوگا تو جلدی سانس لینے کی فکر ہوگی, دم گھٹ رہا ہوگا تو تم جلدی سے گزر جاؤ گے, جلدی سے کہ بھائی یہ کب, یہ جلدی جلدی میں ان نامحرموں کے پاس سے ہٹوں جلدی سے. تو فرمایا سانس روک, یہ ہے نگاہیں بچا کر گزار. ہمیں سکھایا ہے کیسے راستہ کیسے طے کرو, نگاہیں بچا کر گزرنا سکھایا, خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا. بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو, سکھائیں وہ ہم کو شرافت کی باتیں. یہ ہیں شرافت کی باتیں, یہ دل کی پاکیزگی کی باتیں ہیں. لہذا اب قیامت تک, یہاں تک کہ اس امت کی کایا پلٹے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود ہو, کایا تو وہیں پلٹے گی بھائی, اس سے پہلے نہیں. یہ سارے اختلافات اور یہ سب اسی وقت ختم ہوں گے. اس سے پہلے تک, وہاں تک جا کر جب تک یہ زمانہ نہیں آتا, اس امت کو حضرت والا رحمہ اللہ کی تعلیمات کی ضرورت رہے گی. ضرورت, محتاج ہے یہ امت. یہ ڈش اینٹینا, یہ ٹی وی, یہ بے پردگی, یہ حسینوں کا آ جاتے ہیں بے پردہ حسین یوں میرے آگے جیسے میری آنکھیں ہی نہیں, دل ہی نہیں ہے. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. حضرت والا ہی کا کہہ رہے ہیں, جب تک یہ بے پردگی رہے گی, جب تک اس امت کی کایا نہیں پلٹے گی, اس وقت تک یہ امت محتاج ہے حضرت والا کی تعلیمات کی. ساری امت محتاج ہے. کتابوں میں تو موجود ہیں, قرآن کریم میں بھی موجود ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. لیکن اگر قرآن کریم کافی ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا جاتا؟ یہ صحائف کافی ہوتے ہیں, یہ آسمانی کتابیں کافی ہوتی ہیں تو کیوں بھیجا جاتا؟ آپ نے دیکھا دنیا والے کوئی اگر مشین بناتے ہیں نا, کوئی بڑا بہت بڑی مشین ہو, اس کے ساتھ اس کی ایک کتاب ہوتی ہے, مینول ہوتا ہے, کتاب ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو استعمال کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے. استعمال کی ترکیبیں کیا, ٹربل شوٹنگ کے نام سے وہ کہتے ہیں یہ اگر خراب ہو جائے تو اس طرح بھی صحیح ہوگی, لیکن پھر بھی وہ اپنا انجینئر بھیجتے ہیں ساتھ, وہ ان کو آپریٹ کرنا سکھاتا ہے کہ یہ مشین ایسے آپریٹ ہوگی, سکھاتا ہے. یعنی کتاب موجود ہے, اس مشین کو استعمال کرنے کی کتاب موجود ہے, لیکن پھر بھی انجینئر بھیجے جا رہے ہیں, وہ سکھاتے ہیں باقاعدہ اس مشین کو استعمال کی تربیت دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے, یہ اس طرح ہوگا, اس بٹن کو دبائیں یہ ہوگا, یہ ہوگا, خراب ہو جائے تو اس طرح ہوگا. اس کو تو دنیا مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. تو کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی مشین ہے, اس کو استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا. یہ کتابیں تو ہیں مگر دیکھو یہ ان کتابوں پر اس طرح عمل ہوگا. کتاب کافی نہیں ہے, یاد رکھیے گا ہمارا سلسلہ, یاد رکھیں ہمارا سلسلہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, دو چیزوں پر. بڑی سخت غلط فہمی ہے آج کل جو پھیلی ہوئی ہے, مسلک دیوبند کی بنیاد دو چیزیں ہیں. جس نے ان دو چیزوں کو نہیں سمجھا اس نے مسلک کو نہیں سمجھا. نمبر ایک کتاب اللہ, نمبر دو رجال اللہ. نمبر ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم, اور نمبر دو رجال اللہ, اللہ کے نیک بندے اہل اللہ جو اس کتاب پر عمل کرنے والے ہیں. ان دو چیزوں سے مل کر ہمارا مسلک کی بنیاد پڑتی ہے. جس نے سمجھا نہیں, صرف بعض لوگوں نے صرف کتاب کو لیا کہ بس ہمارے لیے کتاب کافی ہے, تو وہ غیر مقلد ہو گئے. وہ کہتے ہیں کسی امام کی تقلید کی, کسی کی بھی تقلید کی ضرورت نہیں, نہ پیری مریدی کی ضرورت ہے. پیری مریدی تو ان کے نزدیک گالی ہے. چلیں بھائی, آپ کو اس لفظ سے چڑ ہے, اس لفظ سے چڑ ہے, تو چلیے آپ احسان کا لفظ استعمال کر لیجئے, اصلاح کا, تزکیے کا لفظ استعمال کر لیجئے جو قرآن نے استعمال کیا. نماز کے لیے قرآن نے صلات کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر کسی کو نماز کے لفظ سے چڑ ہو تو صلات کا لفظ استعمال کر لیں. بات تو وہی ہے. تو ہم تزکیہ اصلاح کا زیادہ استعمال نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں پیری مریدی, تو کیا غلط ہو گیا؟ آپ بھی تو نماز کے لیے, صلات کے لیے نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ نماز عربی لفظ نہیں ہے, فارسی کا لفظ ہے. لہذا کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دو سلسلے, اچھا بعض لوگوں نے دوسرا سلسلہ لے لیا, رجال اللہ کو لے لیا, وہ الگ گمراہ ہوئے. یہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں, قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں, عرس ہو رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, یہ یہاں سے دونوں چیزوں کو جن لوگوں نے ملایا ہے وہ کامیاب ہیں, وہ صحیح راستے پر ہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے درمیان رائج ہو گئی. کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. لہذا ایک شیخ کے انتقال کے بعد, نمبر ایک تو یہ جو حضرت والا نے نصیحت فرمائی کہ شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ فوراً تلاش کرو. نمبر دو, تقوی سے رہو. اور نمبر تین فرمایا کہ مجھے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہنا, اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ برزخ سے توجہات کا ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے. حدیث شریف سے روایات میں آتا ہے, پیر اور جمعرات کو ہم سب کے اعمال ہمارے اعزاء اقربا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. بڑوں کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے تمہارا بیٹا اس حال میں ہے, دنیا کے اندر یہ یہ عمل کر رہا ہے. اگر وہ نیک عمل کر رہا ہو تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور اگر وہ برے اعمال کر رہا ہو تو ان کو افسوس ہوتا ہے. لہذا شیخ بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے, شیخ بھی تو روحانی باپ ہوتا ہے. لہذا شیخ کو بھی مریدین کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اعمال صحیح کر رہا ہو, اچھے عمل کر رہا ہو, گناہوں سے بچ رہا ہو, تقوی سے رہ رہا ہو, تقوی کا اہتمام کر رہا ہو, تو عالم برزخ سے شیخ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور شیخ کی توجہات اس پہ رہتی ہیں, عالم برزخ سے بھی رہتی ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے بھائی. اور عالم برزخ سے توجہات کا ایک طریقہ ایصال ثواب ہے. یہ ایصال ثواب در حقیقت ہدیہ ہے, تحفہ ہے, بڑوں کی خدمت میں جو بہرحال بڑوں کی خدمت میں جو چھوٹے پیش کریں, ہبہ کریں کوئی چیز, اس کو ہدیہ کہتے ہیں. تو یہ ہدیہ ہے, اور بڑے اگر چھوٹوں کو دیں تو وہ تحفہ ہے. تو یہ چھوٹوں کی طرف سے ہدیہ ہے بڑوں کی خدمت میں, شیخ کی خدمت میں. اس سے ان کی توجہات ملتی رہتی ہیں. لہذا نمبر ایک تو یہ کہ ہم سب اہتمام کریں حضرت والا, اور حضرت والا نے کتنا آسان طریقہ بتا دیا, کوئی لمبا چوڑا طریقہ بھی نہیں ہے. صرف تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہ تو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ تو ہم عید کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں, عید کا دن ہو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہماری ناغا ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم ٹھان لیں. نمبر ایک تو یہ کہ ہم یہ ایثار ثواب کا اہتمام کریں تاکہ حضرت والا کی توجہات ہمیں حاصل رہیں, اور فرمایا دعائے مغفرت میرے لیے کرتے رہنا, اور یہ فرمایا جو وصیتیں ہیں اس کا خلاصہ یہی تین چیزیں. اور نمبر دو کسی شیخ سے تعلق قائم کرنا, اور نمبر تین تقوی سے رہنا, تقوی کا اہتمام کرنا. اور دیکھیے بہت سے اکابر ایسے ہوتے ہیں جن کا فیض عام ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے فقہ میں بھی چار سلسلوں کو جاری فرمایا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی رحمہم اللہ تعالی. حالانکہ جب یہ حضرات تھے, امام اعظم ابو حنیفہ تھے اس دنیا میں, تو سینکڑوں دوسرے فقہا بھی تو تھے, لیکن ان کی فقہ نہیں چلی. اللہ تعالی نے قبولیت عطا فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ کو. ان چار فقہ کے ان چار سلسلوں پر اللہ تعالی نے امت کو جمع فرما دیا. کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی حنفی ہے, چاروں سلسلے برحق ہیں. اسی طرح تصوف کے جو سلسلے ہیں وہ بھی چار ہیں, ورنہ تصوف کے تو اور بہت سے سلاسل ہیں, مگر ان چار سلسلوں کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی. جس طرح فقہ کے چار سلسلے ہیں, تصوف کے بھی چار سلسلوں کو اللہ تعالی نے مقبولیت عطا فرمائی. چشتیہ ہیں, قادریہ ہیں, طوروردیہ ہیں, نقشبندیہ ہیں. یہ مزاج ہے, مزاج کا نام ہے, مسلک کا نام نہیں, مزاج کا نام ہے. جیسا مزاج ہو اس کے مطابق. اور میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں, بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے. ایک صاحب کو چڑ تھی گلاب جامن سے, اس کی مثال بالکل ایسی ہے, ان کو گلاب جامن سے چڑ تھی. ایک صاحب نے ان سے کہا, بھائی آپ کو گلاب جامن اچھی نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا نہیں. اچھا یہ بتائیے, اگر دودھ کو کا کھویا بنایا جائے اور اس کو بھون لیا جائے, خوب اچھی طرح بھونا جائے, پھر اس کے گولے بنائے جائیں, پھر شیرہ تیار کیا جائے اور ان گولوں کو اسے بسا دیا جائے, تو کیسی اچھی چیز تیار ہوئی؟ کہنے لگے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہی تو گلاب جامن ہے جس سے آپ کو چڑھ. شریعت کی باتوں کو محبت کی رنگ میں پیش کرنا یہ تصور ہے. نماز کو پڑھنا لیکن اللہ کی محبت کے ساتھ پڑھنا, یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ آدمی اللہ کی محبت کے ساتھ نماز ادا کرے. ایک ہے کیفیت نہیں, بس نماز پڑھ رہے آگے پڑھ لی. نماز کو پڑھنا محبت کے ساتھ یہ تصور ہے. روزہ رکھنا محبت کے ساتھ کہ میں بھوکا پیاسا ہوں, سارا کا سارا دین محبت ہی ہے. آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ کا مرغوب کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا ہو, اتنے میں آپ کا کوئی ایسا دوست آ جائے جو برسوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اور بہت محبوب دوست ہو, تو آپ اس سے ملنے جلنے میں کھانا بھول جائیں گے یا نہیں؟ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کھانا یاد نہیں رہا. بس یہی روزہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ بھول جائیے کھانے پینے کو. اس روزے کے بدلے میں اللہ آپ کو ملیں گے. اللہ خود فرما رہے ہیں وانا اجزا بھی, میں اس کی جزا ہو جاتا ہوں, میں خود روزے دار کی. لہذا حضرت والا رحمہ اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ خانقاہ تک محدود نہیں رہا, اللہ نے اس کو بھی مقبولیت عطا فرمائی. اور ساری دنیا میں, ساری دنیا میں میں تو حیران ہو جاتا ہوں. بعض لوگ انہوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت والا کے بیانات سنے, کھلا یعنی انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر لیا. تو حضرت والا کا سلسلہ ایک بہت طویل ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پھر یہ جو تعلیمات ہیں خاص طور پر نظر کی حفاظت کی اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی اور خاص طور پر نظر سے حفاظت کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا تھا. دیکھیے اس کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں کہ کہا جاتا ہے در گلستان ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر, باغ کے اندر ہر 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 پھول کی کا رنگ اور اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے. گلاب کا رنگ الگ ہے, موتیے کا رنگ الگ ہے, گلاب کے پھول کی خوشبو الگ ہے, اس کا رنگ الگ ہے, لیکن ہے دونوں ہی پھول. چمیلی کا پھول الگ ہے. تو در گلستان ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر, باغ میں ہر پھول کی اور اس کے رنگ کی, رنگ الگ ہوتا ہے ہر پھول کا اور اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی مجالس میں, ہم نے تو نہیں دیکھی لیکن احوال سنے, ان کی مجالس میں زبان کی حفاظت پر زور دیا جاتا ہے. بھائی اپنی زبان کی حفاظت رکھو, اپنی زبان کی حفاظت رکھو, یہ ان کا خاص ایک رنگ تھا, بس زبان کی حفاظت, اس پر زیادہ زور تھا. اور حدیث میں بھی آتا ہے دو چیزوں کو بیان فرمایا گیا, میں یضمن لی ما بین لحیئی و ما بین فقیدئی اضمن لہ الجنہ, جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر ایک, جو اس کی دونوں داڑھوں کے درمیان ہے یعنی زبان, اس کو قابو میں رکھے. نمبر دو, جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ, اس کی حفاظت کر لے. اور شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو معلوم ہوا شرمگاہوں کی حفاظت نظروں کے جھکانے سے, نظروں کی حفاظت سے ہوتی ہے. لہذا مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے ایک رنگ کو لیا کہ زبان کی حفاظت کر لو, حضرت والا نے اس دوسرے رنگ کو اس زمانے کے اعتبار سے لیا کہ جب اس وقت بے پردگی نہیں تھی. بے پردہ عورت کوئی نکلتی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے بڑوں سے سنا, اس کے بارے میں کہا جاتا تھا فاحشہ عورت آ گئی. اور اب بے پردگی کا کیا عالم ہے کہ اگر کوئی یعنی نکلے تو بچ نہیں سکتا اگر نظر کی حفاظت نہ کی, باہر نکلے اور نظر کی حفاظت نہ کرے تو بچ نہیں سکتا. اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں رنگ یہ تھا کہ دو چیزوں پر زور تھا, اختلاط مت کرو, اختلاط دوستیاں مت, زیادہ تعلقات مت بناؤ, کرو گے دوستیاں کرو گے تو ان کو وقت بھی چاہیے دینے کے لیے, وقت آپ کے پاس ہوگا نہیں. اور نمبر دو, غصہ مت کرو, ان کے یہاں غصے پر اور اختلاط پر زور تھا. ہمارے حضرت والا کے یہاں نظر کی حفاظت پر زور ہے کہ آپ اس میں اس کو اختیار کر لو بیڑا پار ہو جائے گا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں حقیقت بھی یہی ہے, کوئی ایک عمل یہ نظر کی حفاظت کا, یہ اتنا بڑا جو حضرت والا ہمیں دے کر گئے. دیکھیں حضرت والا جس دور میں حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ دور ایسا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر فحاشی اور یعنی بے پردگی, عورتوں کے حق میں بھی اور مردوں کے حق میں بھی. عورتیں بھی فتنے میں مبتلا ہیں مردوں کے, مرد مبتلا ہیں عورتوں کے فتنے میں. تو اس دور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو ایک ہی عمل کر لے نظر کی حفاظت کا, یہ قرآن سے ثابت ہے. میں قرآن سے انشاءاللہ ابھی ثابت کرتا ہوں کہ یہی عمل کافی ہے. بھائی یہ کسی کا موبائل بج رہا ہے, بھائی بند کرنے سے. کسی کا موبائل ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم, ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ چیز ان کو بہت زیادہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنے والی ہے. دلوں کی پاکیزگی پر کیا ملتا ہے, قد افلح من تزکا قد افلح من زکا، جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، جس کا دل پاکیزہ ہو گیا، ایک جگہ یوں ہے، اور جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، فرمایا وہ فلاح کو پا گیا، فلاح کو پا لیا اس نے. تو نظر کی حفاظت پر پاکیزگی، پاکیزگی پر فلاح، اور فلاح پر کیا ملا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں 18ویں پارے کی. تو نظر کی حفاظت پر پاکیزگی ملی، پاکیزگی پر فلاح ملی، اور فلاح کے لیے تمام چیزیں لازم ہیں جو ان آیات میں بیان کی، یہاں تک کہ جنت الفردوس میں داخلہ آسان ہو گیا. تو ایک نظر کی حفاظت سے جنت الفردوس میں پہنچنا آسان ہو گیا. یہ اللہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، قرآن سے. تو یہ دور ہے شارٹ کٹ کا، جس میں حضرت والا تشریف لائے، شارٹ کٹ کا دور ہے. کہتے ہیں شارٹ کٹ، ہر چیز کا شارٹ کٹ ہے. آپ دیکھیے کوکر ایجاد ہوا، پہلے کیا تھے؟ مٹی کے پتیلے تھے، اب کوکر ایجاد ہو گیا، اور اب تو اس سے بھی آگے کی چیزیں آ گئی ہیں، بجلی استعمال ہو رہی ہے، منٹوں کے اندر کھانا تیار ہو جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہے. کہاں وہ مٹی کی پتیلی اور لکڑیاں چن کر لائی جاتی تھیں، کوئلے جلائے جاتے تھے اور گھنٹوں میں کھانا تیار ہوتا تھا، وہ منٹوں میں تیار ہو جاتا. پہلے خچروں پر، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اب وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا ہوائی جہاز سے، گھنٹوں میں طے ہو جاتا. یہ شارٹ کٹ ہے کہ نہیں؟ وہ کپڑے جو دھوئے جاتے تھے پھر سکھائے جاتے تھے، اب وہ مشین میں ڈالے اور استری ہو کر باہر نکل رہے ہیں، تو یہ شارٹ کٹ ہے یا نہیں؟ تو ہم حضرت والا نے بھی ہمیں دین کا بھی شارٹ کٹ ہمیں عطا فرما دیا، اللہ تک پہنچنے کا آسان. ایک عمل کر لو، نظر کی حفاظت کر لو، باقی سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور یہ قرآن سے میں نے ثابت کر دیا، آپ حضرات کے سامنے کی بات ہے، کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں ہے. تو بس ہم اس عمل کو مضبوط پکڑ لیں. جب نظر کی حفاظت ہوگی تو دل کی بھی حفاظت ہوگی. دل کا بچانا آسان ہو جائے گا، دل کی حفاظت آسان ہو جائے گی. تو سمجھ لیں، حضرت والا کی تعلیمات اب قیامت تک کی امت کو حضرت والا کی تعلیمات کی محتاج ہے یہ امت، لہذا ان تعلیمات کو ہم مضبوط پکڑ لیں. اور حضرت والا کی روح کو خوش کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، بس ایصال ثواب کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، تقویٰ سے رہیں، کسی اللہ والے سے تعلق، اس کا سایہ ہمیشہ اپنے سر پہ رکھیں. اور خالی سایہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ اطلاع احوال اور اتباع مشورہ اس طرح ہو، ورنہ بیکار ہے، سایہ رکھنے سے کیا فائدہ. اسی دنیا میں ایک علاقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، نام نہیں لینا چاہیے، مناسب بھی نہیں. وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گیا، کہیں سے بھی کوئی گیا، کوئی بڑا عالم، بڑا شیخ گیا، ایک ایک مجلس میں 5,000-10,000 لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے بیٹھ ہو گئے. پھر اس کے بعد کوئی دوسرا گیا، یہی 5,000-10,000 کا مجمع، اس سے بھی بیٹھ ہو گیا. یہاں تک کہ ایک صاحب نے میرے سامنے کہا کہ میں 25 شیخوں سے بیٹھ ہوں. میں نے کہا بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی خوشی کی بات ہے 25 شیخوں سے بیٹھ ہونا؟ تو خالی یہ بیعت ہونا، بیعت ہونے سے کیا فائدہ؟ بیعت تو بھائی سنت ہے، وہ بھی غیر موقعہ، موقعہ بھی نہیں ہے، غیر موقعہ سنت ہے. اصل تو اصلاح فرض ہے، اصلاح فرض عین ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، اس طرح اصلاح فرض ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، اطلاع احوال اور اتباع مشورہ کے ساتھ تعلق ہو، تب وہ فائدہ مند ہے، ورنہ فائدہ مند نہیں. اور نظر کی ہم اپنی حفاظت کر لیں، تو یہ راستہ حضرت کی تعلیمات پر عمل ہو گیا گویا. کیوں بھائی کریں گے سب انشاءاللہ؟ بس اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اور اپنے فیصلے پر راضی رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلے پہ راضی رکھیں. اللہ ہمیں اپنے یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس لیے حضرت والا کا شعر ہے، دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم. ایک دن آنے والا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے. جگر مراد آبادی مرحوم نے کہا تھا، جان کر من جملہ خاصانے میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. تو مجھے اس شعر کیا، حضرت والا کے شعر کیا، حضرت والا نے بھی اس مفہوم کو اپنے اس شعر میں ادا فرمایا. حضرت کے شعر کے آگے مجھے یہ مضمون سیکھا معلوم ہوا. حضرت نے فرمایا تھا کہ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. اب یہی ہماری بھی آج کل کیفیت ہے. سچ عرض کرتا ہوں، ابھی تو میں دوستوں کے درمیان ہوں تو کچھ صبر ہے، تنہائی میں بعض اوقات رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے. بس یہی سوچ کر کے حضرت والا نے تعلیم یہ فرمائی ہے کہ میرے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو. سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، سب پر یہ وقت آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والے کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. جو میں نے شروع میں بتایا تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ آنا دلیل ہے جانے کی، آنا دلیل ہے جانے کی، کتنے پیارے الفاظ ہیں، آنا دلیل ہے جانے کی. بس جاتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں، یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے. اسی فکر کے لیے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.